بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب جس کا عنوان ہے استقامت علی القرآن. تاریخ ہے 12 فروری 1999.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة القصص، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. پچھلے دو جمعوں سے ہماری گفتگو سورہ قصص کے اس آخری رکوع پر چل رہی ہے، اور اس کے مصنّع کے طور پر یعنی ہم مضمون آیات جو اس سے پچھلی سورت سورۃ النمل ہے اس کی آخری آیات ہے. بڑی گہری مشابہت ہے. جو آیتیں میں نے آج تلاوت کی ہیں ان میں سے دو آیات کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن صرف ان کا ترجمہ دوبارہ کر لیجئے. الذي فرض عليك القرآن، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی نے آپ پر لازم کیا ہے قرآن کو، لازم کر دیا ہے یعنی اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبیین، پھر اس کی اقامت، یہ سب کام سمجھیے کہ اس قرآن کے گرد گھوم رہے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کا مرکز محور یہ قرآن ہے. اس لیے کہ میں نے اس قرآن کو قائم کرنا جو کہا ہے، تو وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے حوالے سے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی، کہہ دیجئے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، تم ہم سے ہم کلام ہونے کا منہ ہی نہیں رکھتے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. گویا کہ ہم سے بھی یہی بات ہوگی کہ یا اگر قرآن دستوں والا شرح تک تقیب القرآن کا قائم کرو. تو یہ ہے حضور کی پوری 23 سالہ جد و جہد کا خلاصہ. ان الذی فرض علیک القرآن، فرمایا کہ اس میں جو محنت اور مشقت اور تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ کہ ساری محنت کا، جد و جہد کا، ان نمال عسر یسر، ان نمال عسر یسرا، آخری انجام یہ نکلے گا کہ آپ کو ہم ایک بہت بلند مقام تک پہنچائیں گے. وہ بلند مقام دنیا میں بھی ہوا، حضور کامیاب ہوئے، دین غالب ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمای عرب کے بے تاج بادشاہ ہو گئے. پھر اس اعتبار سے بھی ہوا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا مقام اتنا بلند ہوا، عرب ہا عرب لوگ جو ہیں دنیا کے اندر آپ کا نام لیتے ہیں، اذان میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اقامت میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے. پھر یہ کہ جو آخرت میں ہے، جو آپ کے لیے ولل آخرت و خیر الک من الاولا، وہاں جو مقامات ہیں، وہاں مقام محمود ہے، وہاں لواء الحمد بیدی ہے، وہاں شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، وہاں وسیلہ کا مقام ہے، لوادو کا علامات ربی عالم من جا بالہدا، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا، یعنی کس نے ہدایت کو قبول کیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو صحیح گمراہی کے اندر مبتلا ہے، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور اے نبی آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب کا القاء کیا جائے گا، یہ کتاب اتاری جائے گی، الا رحمتا من ربک، یہ تو صرف آپ کے رب کی رحمت کا مظہر ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھیے آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بن جائیے، یعنی کوئی آپ کا قریب ترین عزیز ہے اور کسی اعتبار سے آپ اس کے احسان مند بھی ہیں، لیکن اگر وہ کفر پر اڑا رہا ہے تو اس کی جانب سے کوئی سفارش، اس کی جانب سے کوئی استغفار آپ کو زیب نہیں دیتا. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آئے تھے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس پر تقریباً اجماع ہے کہ وہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضور جس شخص کے سب سے زیادہ متمنی ہو سکتے تھے دنیا میں کہ وہ ایمان لے آئے وہ ابو طالب تھے، حقیقی چچا، اور پروٹیکشن جو دی انہوں نے، جو بالکل سمجھے ڈھال بنے رہے، لیکن نہیں، اگر ایمان لانے سے انکار کیا ہے تم پر اڑے رہے تو آپ ان کی مددگار، ان کے پشت پناہ نہ بنیے. یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے ابو طالب کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ دو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر کھوپڑی میں دماغ اس طرح پکے گا جیسے کہ ہڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر. یہ ہلکا ترین عذاب ہے. اب جو آج کی آیات ہیں اس پر توجہ کیجئے، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، اور دیکھیے یہ لوگ ہرگز آپ کو بچلانے نہ پائیں ان آیات الہی سے جبکہ آپ پر وہ نازل ہو چکی ہے. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف. ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے ہرگز شرک کی کوئی آلائش بھی اپنے قریب مت پھٹکنے دیجیے. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور ہرگز نہ پکاریے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا حقیقتاً کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے، سوائے اس کے چہرے کے. لہو الحکم، بادشاہی حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اسی کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس کا جو پہلا مضمون ہے، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، بس منظر میں سے نوٹ کر دیجئے، یہ مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے بار بار آئے ہیں، یہ مضمون آیا ہے کہ قریش کے سردار اور جو کفار تھے مکے کے، وہ حضور پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے دے کر معاملہ کریں، کچھ ہماری مانے کچھ اپنی منوا لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات ساری مانی جائے اور ہمارے ساری باتیں جو ہے وہ رد ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا. بدو لو تدھن و فیود ہنون، یہ چاہتے ہیں ذرا آپ مداحنت پر آمادہ ہو جائیں، ڈیلے پڑ جائیں وہ بھی ڈیلے ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ تشدد سے، مخالفت سے آپ بددل نہیں ہوئے. اب یوں سمجھئے کہ ایک اور جال ہے جو بچھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں. ہاں یہ قرآن ہے، یہ بہت سخت ہے، یہ بہت ریجڈ ہے، بہت انکمپرومائزنگ ہے، لہذا کچھ تھوڑی سی تنین اس میں قبول کیجیے. چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہے، آخرت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، ایتو بِقُرْآن غیر ہذا او بدل ہو، اے محمد یا تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ریجڈ ہے، یہ کسی بھی درجے میں ہمیں اکوموڈیٹ کرتا ہی نہیں. ہمارے باطل عقائد، ہماری باطل روایات، ان سب کی نفی مطلق کرتا ہے. ہمارے آبا و اجداد گویا کہ سب کے سب جو ہیں وہ باطل پر تھے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ گمراہ تھے، وہ سب کے سب گویا کہ جہنمی ہے. تو اس درجے سخت قرآن کے ساتھ ہم کیسے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے؟ ایک بے قرآن غیر ہذا، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کیجئے اور بدل ہو یا پھر اس میں کوئی ترمیم کیجئے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی کے یا اپنی رائے سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو مجھے کہا گیا ہے عمر تو انا اکون اول المسلمین، مجھے تو حکم ہوا سب سے پہلا فرما بردار تو میں ہوں، تو میں اس میں ترمیم کروں یہ ممکن نہیں ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو خود مجھے اس بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. میں بھی بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. العبد عبد و ان ترقا، پر رب رب و ان تنزل، بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی اونچا مقام اس کو حاصل ہو گیا ہو، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے نزول فرما لے، یعنی سمایا دنیا جو ہے اس تک اللہ آ جاتا ہے، اس کی احادیث میں ہے نزول فرماتا ہے تبھی وہ رب ہی رہے گا، زمین پر بھی آ جائے گا قیامت کے دن. وجا رب کمل ملک صفا صفا اذا دکت الارض دکا دکا وجا رب کمل ملک صفا صفا، اور حضور جو ہے ساتویں آسمان تک ہوا ہے شب معراج میں، پھر بھی وہاں بھی وہ بھی بندے ہی تھے. اور اللہ جب زمین پر بھی نزول فرما لے گا تب بھی اللہ رب رہے گا. اس لیے فرمایا کہ ان میں مجھے تو خود اللہ کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح کا ایک مضمون اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں آیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے رہ نبی یہ تلے ہوئے ہیں یہ آپ کے جو دشمن ہیں، تلے ان کادو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں اس کے سوا کوئی شے، وہی غیر. اے قرآن غیر ہذا، لتفتری علینا غیرہ، اس قرآن کے سوا کوئی شے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی مصالحانہ انداز، کوئی اور کسی درجے میں کچھ دو اور کچھ لو کے اصول کے تحت وہ آپ گھڑے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیں. وہ ادھر لگتا خزو کا خلیلہ، اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم. جھگڑا تو سارا اس قرآن میں ڈالا ہوا ہے، اس نے اگر کہا ہے تمہارے معبود غلط باطل، تمہاری تمہارا یہ ساری زندگی کا رہن سہن غلط ہے باطل ہے، تو جھگڑا تو اس سے پیدا ہوا ہے. اگر آپ اس قرآن کے اندر ترمیم قبول کر لیں اور خود اپنی طرف سے من گھڑت کی چیزیں دے کر جو مصالحانہ انداز کی ہوں آپ قرآن کے اندر شامل کر دیں، دل تخلو کا خلیلا، وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. دباؤ اتنا ہے آپ پر، آپ اندازہ کیجئے کہ جو خاص طور پر کہ جو مکی دور کا آخری زمانہ ہے اس قدر دباؤ آپ پر ہے، کتنا دباؤ. سن 1090 میں ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے میں قیام ممکن نہیں ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک ہی ڈھال تھی ابو طالب کی، بنو ہاشم کے سردار تھے تو قبائلی معاشرے کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی، وہ ڈھال ختم ہو گئی. اب تو ابو لہب ہے بنو ہاشم کا سربراہ اور وہ خود جو ہے خون کا پیاسا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ طائف گئے، طائف میں جو کچھ ہوا ہے وہ 10 برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکے میں نہیں ہوا، جو وہ چند دنوں میں وہاں ہو گیا. واپس آئے تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، طائف سے آ گئے ہیں وہاں کسی نے قبول نہیں کیا، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، قتل کا فیصلہ ہے. کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اب یہ جو دباؤ ہے اس میں کوئی بر بنائے طبع بشری کوئی رجحان پیدا ہو جائے کہ اچھا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، فرمایا لولا ان ثبتناک کا، اگر ہم نے نہ آپ کو جمائے رکھا ہوتا، لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا، تو اس کا امکان پیدا ہو چلا تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سب ترین ہے آیت قرآن مجید میں جو حضور سے خطاب کر کے آئی ہے. لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جاتا، لیکن چونکہ اس کا ہونے کا کوئی امکان نہیں، لہذا اس آیت کا جو ہے یوں سمجھیے مصداق حضور بن ہی نہیں سکتے. لیکن الفاظ کی سختی دیکھیے، اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دیں اور آپ اس قرآن میں سے کے علاوہ کوئی شے گھڑ کر من گھڑت اس میں شامل کر دیں، اِذَلَّا ذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ، پھر ہم آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا کا دگنا آخرت کا، ثُمَّ لَا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں ہم سے بچانے والا کوئی مددگار نہ ملتا. یہ تھا وہ دباؤ جس کا یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، اسی لیے میں نے آج عنوان قائم کیا استقامت علی القرآن، ڈٹے رہو قرآن پہ. یہ جو کمپرومائزنگ کا معاملہ ہے، قرآن جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. حق و باطل میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی، حق حق ہے باطل باطل ہے، ان دونوں میں مفاہمت کیسے ہو جائے گی؟ یہ دوسری بات ہے، اہل حق میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہے باطل کے تحت زندگی گزارنے پر. لیکن اس میں بھی حکم ہے آئندہ رہو، طاقت فراہم کرو، ٹکراؤ اس باطل کے ساتھ. تو جو شخص اس کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ ٹکرائے اس باطل کے ساتھ، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی درجے میں سرخرو ہوگا. معذرت الى ربکم ولعلہم یتقون، اپنے رب کے حضور میں کچھ معذرت تو پیش کر سکے گا. اسی طرح کی آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 15، فلذلک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. اے نبی، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے دیتے رہیے، اور جیسا آپ کو حکم ہوا جمے رہیے جمے رہیے جمے رہیے. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہ آپ کو قرآن سے بچلانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں ترمیم کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر قرآن میں شامل کر دیں. پلا کر تب آ ہوں بکل، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا تو ایمان ہے پختہ اس کتاب پر جو مجھ پر نازل کی گئی ہو. وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. تو پہلا ٹکڑا اس آیت کا جو ہے، اب اس میں جو دوسرا ٹکڑا اس کا ہے، بعد از انزلت الیک، جبکہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد ان میں کوئی تغیر و تبدل، اب ان کے بارے میں کوئی مداہنت، ان میں کسی طرح کی قطع و برید کرنے کا آپ کے اختیار نہیں ہے، چاہے کتنا ہی دباؤ. یہاں البتہ ذرا سوچئے، کیا یہ خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا حضور کی وساطت سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کتاب کی خدمت پر کمر کس کر کھڑا ہو گیا؟ یہ شعر کسی زمانے میں کہا تھا جبکہ ابھی غلام احمد قادیانی کے دماغ میں خناس پیدا نہیں ہوا تھا. یہ میں مسیح موعود ہوں، اور میں مہدی ہوں، اور میں پھر نبی ہوں، اور میں رسول ہوں، اور رسولوں میں سب سے آگے بڑھ گیا ہوں، یہ سارے خناس بات کی پیداوار ہے. شروع میں وہ بھی ایک ریفارمر تھا، عیسائیوں سے اس نے مناظرے کیے، اسی طریقے اور کامیابی حاصل کی، آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے اور کامیابی حاصل، اس لیے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا. بس یہ جو ظرف کم تھا اس میں پڑ گیا زیادہ، وہ چھلک گیا. اب وہ دعوے شروع ہو گئے، میں تو مہدی موعود ہوں، اور میں مسیح موعود ہوں، اور میں سب کچھ. لیکن اس سے پہلے بڑا پیارا شعر اس نے کہا تھا، اے بے خبر بخدمت قرآن کمر میں بند، نہ پیشتہ کے بانگ برآید فلاں امان، قرآن مجید کی خدمت پر اپنی کمر کس لو، کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے پہلے کہ کہا جائے کہ فلاں شخص اب رخصت ہو گیا دنیا سے، یعنی کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی اس خدمت قرآن پر کمر کس دے اس سے بھی یہی خطاب ہے، اس پر بھی دباؤ آئے گا، اس پر بھی کمپرومائز. اگر ستر اور حجاب کے معاملات میں احکام میں میں ذرا کمپرومائز کر دیتا تو آج تک الہدا چل رہا ہوتا، ڈنکے کی چوٹ چل رہا ہوتا. نہیں، کوئی سوال پیدا نہیں. ابھی حال ہی میں ایک دعوت تھی جو نئے سفیر آئے ہیں ان کے اعزاز میں، جو کونسل جنرل کی طرف سے، تو وہاں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. میں گیا وہاں جسٹس نسیم حسن صاحب سے، چونکہ ایک ہی ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے بڑے استحسین کے انداز میں میری بعض باتوں کا تذکرہ کیا، لیکن پھر کہا بعض چیزوں میں آپ بہت ریجڈ ہیں، بہت سختی اختیار کر دیتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب میں کیا کروں، میں تو بندھا ہوا ہوں، میں قرآن کے ساتھ بندھا ہوا ہوں. قرآن مجید کی کوئی شے ہو اور پھر میں اس کے اندر کوئی گرمی اختیار کر لوں تو پھر تو میرا تو سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا. میں نے تو گویا کہ اپنے سارے زندگی میں جو کچھ کمائی کی ہے وہ تو کسی ایک ہی بات میں ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ہی گناہ تھا بلند بن باورہ کا جس نے آسمان سے اسے پاتال میں جا گرایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ. ایک گناہ تو کسی معاملے میں مداحنت اختیار کر دی جائے جبکہ انسان پر منکشف ہو چکا ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے. ہاں مغالطے میں کوئی شخص ہے تو بات اور ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے تو وہ بات ہے، لیکن جس پر منکشف ہو چکا ہے کہ قرآن کا حکم یہ ہے، قرآن کی منشا یہ ہے، پھر اس میں اور یہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں بعد ما انزلت الیک، جبکہ وہ تم پر نازل، آپ پر نازل ہو چکی آیات. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، یہ آیات مجھ پر اور آپ پر بھی نازل ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے آدمی پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا مدلول ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کے مراد ہے، یہ اس کا مقصود ہے، اور اس پر انشراح ہو جائے انسان کو، تو گویا اس پر وہ آیت اس وقت نازل ہو گئی. اب تک وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آیت جو قرآن پہ اللہ اور اللہ کے رسول پر نازل ہوئی یہ ہے، لیکن پرسنلی اس پر اس کا نزول اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی حقانیت پر اسے انشراح ہو جائے اور اس کو پوری طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ حق ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ فطرت سلیمہ جو انسان میں ہے، جس کی بنیاد ہے روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی ہے. اس فطرت سلیمہ کی کامل مطابقت ہے قرآن کے ساتھ. کسی کی فطرت مست ہو گئی، پرورٹڈ ہو گئی تو بات اور ہے، قرآن مجید نے اسے اجنبیت سی محسوس ہوگی. اگر اس کی فطرت سلیم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، تو اسے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے واقع کہتا ہوں قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے. دیکھنا تقریر کی نزدت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. اسی کو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، ان کی ایک کتاب الفوائد، بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قرآن کے بعد پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں. ان کے اپنے لوح قلب پر منقش ہے، لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اس قدر کامل مطابقت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد رشید جو ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ کتنے بھی پڑھنے والے قرآن کے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے نہیں محسوس کرتے کہ ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا جاتے پڑھ رہے ہیں. اور اسی کا نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ کا کھینچا گیا ہے، اس کو شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے. فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اسے قرآن کا ہر حکم معقول نظر آتا ہے، اس کا ہر حکم معلوم ہوتا ہے کہ خیر ہے، نور ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس کی حکمتیں اس کی نگاہ میں روشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو بصیرت باطنی ہے اس سے اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اب وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اسے بصیرت باطنی اسے حاصل ہو چکا ہے، اس بصیرت سے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ 100% صحیح ہے، یہ جو انشراح ہوتا ہے اور کامل مطابقت ہو جاتی ہے انسان کے ذہن اور فکر کے ساتھ قرآن کی، اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گویا کہ اس پر قرآن نازل ہو گیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. اچھا جس پر یہ قرآن اس طور سے نازل ہو جائے گا اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، یہ قرآن اس کو پوزیس کر لے گا، تو اس کی عظمت اس طریقے سے اس پر منکشف ہوگی، اسے کسی اور شے میں کوئی لذت محسوس ہی نہیں ہوگی. جیسے حضرت نبیل نے کہا تھا اب میں شعر کہوں اباد القرآن ملک الشعراء موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹ آف دی ایئر، جس کا قصیدہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پردے کے ساتھ لٹکایا گیا، شعر کہنا چھوڑ دیا اباد القرآن. پھر یہ کہ کسی اور شے کے پڑھنے پڑھانے میں جی لگے گا ہی نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کسی نے کہا اور خوب کہا ہے ماں ہر کے خواب آئے فراموش کر دائی الا حدیث دوست کے تکرار می کنیم، ہم نے جو کچھ لکھا پڑھا تھا سب بھلا دیا، جو کچھ لکھا پڑھا تھا قرآن سمجھنے کے لیے پڑھا تھا، قرآن منکشف ہو گیا تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہیں، اب تو اسی کی تکرار. حدیث دوست قرآن مجید کے لیے اس سے بہتر لفظ کون سا ہو سکتا ہے؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یہ حدیث ہے، حدیث اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ماں ہر کے خواہیں فراموش کر دائیں الا حدیث دوست کی تکرار بھی کنیں، تو یہ میں اس کو قرار دے رہا ہوں منطقی نتیجہ ہے، جس پر قرآن منکشف ہو جائے گا قرآن اسے پوزیس کر لے گا، اس کو اپنے قابو میں لے آئے گا، پھر وہ قرآن مجید ہی کے لیے جیے گا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اسی کی محنت کرے گا، اسی کی خدمت کرے گا. لیکن اس خدمت کا اب جو تیسرا حصہ اس آیت کا اس کی طرف آئیے، ودعو الی ربک، اب دائی کی حیثیت سے سامنے آنا ہوگا، اور دعوت صرف قرآن کی طرف نہیں رب کی طرف، قرآن بھی اترا ہے آپ کو رب سے جوڑنے کے لیے، لہذا جو بھی دائی قرآن ہے یا جو بھی قرآن مجید نے جس کو پوزیس کر لیا ہے یا جس پر قرآن مجید کا اس طور سے انکشاف ہو گیا ہے جسے ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ اس پر قرآن نازل ہو گیا، یہ شخص جو ہے اب دائی اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے گا. وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ، دعوت جو اپنے رب کی طرف، اور اس دعوت کا وہیکل، اس دعوت کا میڈیم، اس دعوت کا ذریعہ قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، انذار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہیے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ تمہیں خبردار کر دوں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان پر رواں کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں، اس کے ذریعے سے تُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، اور اسی کے ذریعے سے خبردار کر دیں ان کو جو جھگڑالو لوگ ہیں جو قرآن کو ماننے کے لیے یا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار نہیں. تو انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اسی کو حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تمہارا کام ہے آگے پہنچانا، اور بلغو انی ولو آیتا، میری جانب سے پہنچاؤ کہ ایک ہی آیت. تذکیر بالقرآن، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن اور تبلیغ قرآن، اور ان سب کے لیے ایک جامع لفظ آ گیا جہاد بالقرآن، سورہ فرقان میں فرمایا فلا تطعی کافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے، جہاد کبیر. 12 برس تک مکے میں جہاد بھی سیف نہیں ہو رہا تھا، جہاد القرآن ہو رہا تھا، ان کے باطل عقائد کی جڑیں کاٹی جا رہی تھی قرآن سے، ان کے غلط افکار و نظریات کو کی نفی ہو رہی تھی قرآن سے، ان کی تطہیر اور تزکیہ ہو رہا تھا قرآن سے. اچھا خود چاہتے ہو تزکیہ حاصل کرنا تو بھی قرآن سے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تو یہ جو ہے بدو الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، کھڑے ہو جائیے، ڈٹے رہیے. وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی، وہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 15 ہے، فلذلک فدع، یہاں دعوت بعد میں آئی ہے اور کتاب کا ذکر پہلے آیا ہے، وہاں کیا ہے، پہلے دعوت کا ذکر ہے. فلذلک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم، وامرت لاعدل بینکم کا بھی معاملہ آگے آ جائے گا اس مقام پر. یہ گویا کہ جو میں نے عرض کیا کہ تذکیر قرآن سے اور تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیہ قرآن سے، گویا کہ سب کو ملا لیجیے قرآن کے ذریعے سے جہاد. یہی ہے جو ہم نے پڑھا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ہستی جس نے اے نبی آپ پر قرآن کو لازم کر دیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لے جائے گی لوٹا کر بہت بلند مقام پر. اور یہی پچھلی صورت میں تھا، ان اتلو القرآن، مجھے تو حکم ہے میں تلاوت کرتا رہوں سناتا رہوں، مجھے تو یہ حکم ہے. اسی وجہ سے 4 مرتبہ قرآن میں حضور کا جو انقلابی عمل ہے، افراد کو بدلنا، انقلاب کا ایک مرحلہ ہوتا ہے آخری نظام بدلنا، لیکن نظام کیسے بدلے گا جب تک افراد نہ بدلے، پہلا کام افراد کو بدلنا ہے. اور افراد کو بدلنے کا جو پروسیس ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا، اور وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا. لیکن اب اس سے آگے چلیے، اس دعوت الی اللہ کا، دعوت الی رب کا ہدف کیا ہے، وہ اگلا ٹکڑا ہے. ولا تکونن من المشرکین، ہرگز ہرگز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ہرگز نہ بنیے مشرکین میں سے، کوئی شائبہ شرک بھی پیدا نہ ہونے پائے. یہ ہدف ہے اس دعوت کا. اب اس کی شرح ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے. 3 شرک ہیں جن کو اگلی آیت میں جمع کر دیا گیا. نمبر 1، ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، لا الہ الا اللہ، ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یہ ہے شرک فی دعا. آپ کسی تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے، شرک کیا. رزق کے لیے کسی اور کی دہائی دی ہے، شرک کیا. شرک فی دعا. اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء تو خود عبادہ، عبادت کا جوہر دعا ہے. یہ شرک فی العبادہ ہے، عبادت میں شرک ہے. شرک فی الدعاء، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، مشکل کشا کوئی نہیں سوائے اس کے، رزق پہنچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے. ہمارے لیے کوئی مشکل ہے اس کو دور کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، روزی دسا سواز کے کوئی نہیں. جب پکارو اس کو پکارو. اور اس کو پکارنے کی جو ہے اتنی تاکید آئی ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے. بلکہ بڑی پیاری بات کی ایک جگہ پر حضور نے، دنیا والے تو وہ ہیں کہ اگر ان سے کچھ مانگتے ہو تو ایک دفعہ ضرور پیشانی پر بل پڑتا ہے، چاہے کچھ دے ہی دے، اچھا نہیں لگتا کہ مجھ سے اس نے مانگا. اللہ وہ ہے جو اگر کوئی مانگے تو خوش ہوتا ہے، وہ تو کہتا مانگا مجھ سے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت اور دعا کا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہونا اس آیت سے ظاہر ہو گیا، جو میری عبادت سے استقبال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں، یہ بھی تعلی ہے، یہ بھی تکبر ہے، وہ لوگ پھر جہنم میں رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر. یہ ہے شرک. اصل میں الہ کا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو الہ الفصیل و الہ امہی. یہ عرب کہتے ہیں کہ اونٹ کا بچہ تھا اونٹنی کا، وہ آپ نے دور بھاگا ہوا ہے لیکن بھوک لگی ہوئی ہے اسے، کہیں اس کی رسی ٹوٹ جائے گی تو کہاں جائے گا؟ دوڑ کر اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جائے گا. الہ الفصیل و الہ، الہ الہ ہو، یہ معنی کیا ہے؟ اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، روزی کے لیے کسی کی طرف رخ کرنا، وہ ہے الہ. اور پھر جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں پھر اس کا حکم بھی ماننا ہوتا ہے، اس کی بات بھی ماننی ہوتی. تو معبود میں دو معنی ہو گئے. بہرحال وہ بعد میں آئے گا مضمون. تو پہلے ہے شرک فی دعا یا شرک فی الوہیت، شرک فی العبادت. لا تدعو مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ہو. دوسرا شرک جو ہے یہ بہت فلسفے کی بلند ترین سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں وحدت الوجود، وجود حقیقی صرف اللہ کا، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے کل ما فی الکون وہم الخیال او قوسن فی المرایا او فلال. جیسے سایہ ہوتا ہے درخت کا، تو سائے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اصل شاید تو درخت ہے. یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آئینے میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ، آپ کو معلوم ہے کوئی وجود نہیں ہے اس کے اندر، جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے ادھر جو کھڑا ہے. تو یہ صرف پرچھائی ہیں، جو بھی کچھ آئینے کے اندر عکس ہیں، اس کے سوا کو وہم ہے، خیال ہے. وجود حقیقی صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ہے، اسی لیے دوام اور بقا صرف اللہ کو ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، اس کے لیے فنا ہے، ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، سوائے اور وجہ سے مراد ذات باری تعالی. اس لیے کہ چہرہ جو ہے کسی کی شخصیت کا سب سے بڑا انڈیکس، سب سے بڑا پرتو ذات باری تعالی. دوام اس کو ہے، تسلسل ہمیشہ کے لیے بقا اس کی ہے، اس کے بعد سب کے سب فانی ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے یہ اصول بار بار کہا ہے، اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے اس طرح سے گفتگو بہت شاذ ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آئیں گے. اب دیکھیے کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ رحمان پر آئیے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس قوم و مقام میں جو بھی کچھ ہے فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، سوائے باقی جو رہے گا تیرے رب کا چہرہ ذات باری تعالی. ہاں ایک بات ہے جو بڑی اہم ہے، کل موجودات، کل مخلوقات، کل مصنوعات میں صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. اس میں ہے وہ جس کو اقبال نے کبھی کہا نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک معاشرار زندگی، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. ہے انسان صرف خاکی نہیں ہے، خاکی او نوری نہاد بندہ او مولا صفات. یہ انسان جو ہے اس کا یہ وجود تو خاکی ہے، اس کے اندر روح جو ہے وہ خاکی نہیں ہے، نوری نہاد وہ نور ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو ہے اگر کسی انسان نے اپنی اس روح کو تقویت دے لی، مضبوط کر لیا، یہ باقی باللہ رہے گی، پھر اس کے لیے بقا ہے. جیسے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کا بقا ہے، ایسے اس کے لیے بقا ہے. یہ بات ہے، نقطہ ہے، باقی باللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا باقی باللہ، بقا ہے اللہ کو. تو جو اللہ سے پیوستہ ہو گیا، وابستہ ہو گیا، دیکھیے یہ لفظ جو ہے بعض لوگ شاید سمجھے کہ یہ تو غیر محتاط لفظ ہے، صحیح ترجمہ ہے واقسمو باللہ، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹو گے؟ اپنی اس روح کو اگر قوی کر لیا ہے، توانا کر لیا ہے. یہ روح جو ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک جگہ بہت خوبصورت انداز میں بات کہی ہے، ہماری اصل حقیقت تو وہ روح ہے نا. فارسی میں اس کو خوب کہا گیا ہے، جان نہاں در جسم، اون در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان، ہماری جان جو ہے ہمارے جسم کے اندر چھپی چھپی ہوئی ہے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، کس طرح جان ہے، ہاتھ کاٹ دیا تب بھی آدمی زندہ رہتا، تو اسے سمجھتے جان کا تعلق ہاتھ سے تو نہیں، پوری لیگ جو ہے، پوری ایکسٹریمٹی جو ہے، جو پوری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، کٹیٹ ہو گئی، تب بھی آدمی ہے، تو جان کا تعلق کس چیز سے ہے، کچھ پتہ نہیں، آج تک بھی پتہ نہیں، لیکن یہ جسم میں چھپی ہوئی ہے جان، جسم میں جان دہاں در جسم، تو در جان ہاں، ایک اور حقیقت کبرا ہے انسان کی جو جان کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہے وہ روح ربانی جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، جان ہاں در جسم، او در جان ہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے وہ ہستی یا وہ وہ شے جو نہاں کے اندر نہاں ہے، جان بھی خود جو ہے وہ پنہاں ہے، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتی جان کس بلا کا نام ہے، جب جان نکلتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا شے نکل گئی، کہاں گیا، وہ کوئی پرندہ نکلا اندر سے، کہاں، کچھ پتہ نہیں، مخفی شے ہے، جان نہاں در جسم، او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان، جان کی جان، اس کو کہا اقبال نے فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، مگر تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، ہمارے وجود کا مرکز جو عالم امر کی شے ہے وہ ہے ہماری روح، اور یہ روح جو ہے فرشتوں سے بہت افضل ہے، تبھی تو سارے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا تھا، لہذا کوئی فرشتہ اس روح تک نہیں پہنچ پاتا، اگرچہ علامہ اقبال نے اس پہلے مصرے میں جو کچھ کہا اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، فرشتہ جب جان نکالتا ہے تو صرف چھوتا نہیں ہے جسم کو، وہ جسم کے اندر غرق ہو کر اور وہاں سے کھینچ کر لاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ جان کی گرہ، کہاں لگی ہوئی ہے، کہاں بندھی ہوئی ہے، یہی تفسیر ہے اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فرشتے ہیں جو میرے اور آپ کے وجود کے اندر سرایت کر جائیں گے، جیسے تیرتے ہوئے کوئی غرق ہوتا لگاتا ہے، اور پھر وہاں جا کر وہ گرہ کو کھول، اور کھول دینے والے جیسے کہ کھولا جاتا ہے، وہ جان کی گرہ کو کھولیں گے، لیکن اس جان کے اندر جو نہاں اور شے ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، اس تک فرشتے کی رسائی دیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے اگر اس روح کو تقویت دے لی، اگر اس کو مضبوط کر لیا، اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ زندہ اور بیدار ہو گیا، تو پھر اس کے لیے دوام ہے، پھر اس کے لیے بھی باقی باللہ، بقا باللہ کا معاملہ ہو جائے گا، اسی کو کہا ہے کسی نے کل شیء ہالک جز وجہ او، اسی الفاظ کو شعر کے اندر لائے، کل شیء ہالک جز وجہ او، گر نئی در وجہ او ہستی بجو، جب ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو اگر تم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کر لیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، گر نئی در وجہ او، اگر تم اس کے روح اندر کے سامنے نہیں ہو، تو ہستی کے خیال ہی چھوڑ دو کہ تمہارا کوئی وجود رہے گا، یا تمہاری کوئی ہستی رہے گی، یا تمہیں کوئی بقا مل جائے گا، کل شیء ہالک جز وجہ او، گر نئی در وجہ او ہستی وجہ، بہرحال یہ جو ہے اقسام اور حقیقت و اقسام شرک میں جو میرے چھ کیسٹس ہیں ان میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، شرک نمبر ایک جو بالکل ظاہر ہے، باہر ہے، نظر آتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے، نمبر دو دوام ثبات بقا صرف اللہ کے لیے، اب نمبر تین لہ الحکم، یہ ہے شرک یا توحید سیاسی، حاکمیت اس کے لیے ہے، حکومت اس کی ہے، حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اس کا ہے، لہ الحکم ان الحکم الا للہ، جو سورہ یوسف میں فرمایا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو مگر اللہ، لا یشرک فی حکم ہی احدا، سورہ کہف میں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. لہ الملک و لہ الحمد, بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تمام تعریف بھی اسی کی ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملک بادشاہ حقیقی وہ ہے, یہ ہے وہ سیاسی. اللہ کے, اب وہ نظام جب تک قائم نہیں ہوتا, اس کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوتی, اس کے قوانین جب تک نافذ نہیں ہوتے, اس کی مرضی جب تک زمین پر پوری نہیں ہوتی جیسے آسمان پر ہو رہی ہے. جیسے کہ عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے, لارڈ پریئر, اس کے یہ بڑے پیارے ہیں, مجھے بہت پسند ہیں وہ الفاظ, دائی کنگڈم کم, اے رب تیری حکومت آ جائے, تیری حکومت قائم ہو جائے. Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمانوں میں ہو رہی ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا توحید کہاں کامل ہوئی ہے. باقی کے غیر اللہ کی حاکمیت کے سائے میں زندگی بسر کرنا, باقی کے اقتدار کو قبول کرنا, سے تسلیم کر لینا اسے, پھر توحید کہاں رہی ہے. تو یہ تین جو ہیں توحید کے پہلو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. نمبر ایک, لا تدع مع اللہ الہ آخر, لا الہ الا ہو. نمبر دو, بقا صرف اللہ کے لیے, کل شیء ہالک الا وجہ. یہ ہے توحید ذاتی, اللہ کی ذات حقیقی وجود اسی کا, وہی باقی رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, باقی تو جو کچھ ہے وہ ایک ٹرانزٹری فیزز ہیں کچھ. اور تیسرے یہ کہ لہ الحکم, بادشاہی اسی کی ہے. اب ذرا اس بات پر غور کیجئے, پاکستان میرا اور آپ کا وطن اس اعتبار سے پوری دنیا میں منفرد ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اگلے جمعے میں میں تقریر کروں کہ پاکستان کی ایک منزل تھی اور ابھی ہے, لیکن بدقسمتی سے راہ رو پشت با منزل, چلنے والا جو ہے مسافر اس نے منزل کی طرف پشت کی ہوئی ہے, کہیں اور جا رہا ہے. ترسم کے بےتابا درسی عرابی, یہ راہ کی تمی روی بکستان است. اے عرابی آرابی, مجھے اندیشہ تم کعبے تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے, اس لیے کہ جس راستے میں تم جا رہے ہو تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے, تو کیسے پہنچ جاؤ گے کعبے کی طرف. کتنی ہی آپ کے اندر خلوص ہے, محنت ہے, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, چل رہے ہیں, مشقت جھیل رہے ہیں, لیکن آپ تو ہر قدم دور ہو رہے ہیں اپنی منزل سے, اس لیے کہ منزل کی طرف آپ کی پشت ہے. راہ راہ پشت با منزل, وہ چلنے والا جس نے اپنی منزل کی طرف پشت کر لی ہو اس کا کیا حشر ہوگا. تو بدقسمتی سے دیکھیے, شاید اگلے جمعے میں اس کے لیے تقریر کروں, لیکن اس کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی تاخیر کے لیے ذہن تیار ہو کر آنا ہوگا. بہرحال اس اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا میں منفرد ہے کہ اس کے قیام کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہی قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. لہ الحکم, وہ قرارداد مقاصد ان الفاظ کا لہ الحکم اس کی شرح ہے مکمل. ہم حاکمیت کے دعوے دار نہیں, مدعی نہیں, حاکمیت اللہ کے لیے. ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, اللہ کا عطا کردہ, اس کی امانت ہے, اور یہ امانت استعمال ہوگی انہی حدود کے اندر جو اصل حاکم نے اللہ نے قائم کر دی. لہو حکم کا تقاضا ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا, لیکن افسوس در افسوس کہ اس کے بعد سے لے کر, وہ 49 کی 12 مارچ کی بات تھی, اب وہ 12 مارچ دور نہیں رہا, 99 پورے 50 برس قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے ہو گئے. اس کے بعد سے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے, ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بنتا چلا گیا. ایک قدم اسلام کی طرف تو دو قدم پیچھے. پورا اسلام بھی ہے, دفعہ 227 بھی ہے, دفعہ 2A بھی اب آ چکا ہے, فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے لیکن اس پر پابندیاں ہیں. دفعہ 227 کا تعلق جوڑ دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ, وہ غور کرتے رہیں گے, آگے کوئی ذکر نہیں. بہرحال اب یہ جو نفاق کا معاملہ ہے, جو دستوری سطح پر بھی ہے ہمارے ملک میں نفاق, اخلاق میں بھی ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. اور نفاق باہمی، وہ قوم ختم ہوئی، اب قومیتوں میں منقسم ہو چکے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل دو ہیں. ایک ہے جس کو کہ میں یہ حمید گل صاحب کی اصطلاح جو انہوں نے استعمال کی تھی وہ استعمال کر، ہارڈ ریولیوشن، سخت انقلاب، خونریز انقلاب. ویسے بھی حالات ملک کے جس طریقے سے دگرگوں ہو رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھی ہے، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوں، بڑی سی کوئی ہوں اگر نکال دے گا تو لوگ تو دیوانے ہو جائیں گے. آخر خودکشی کر رہے ہیں تو 10-15 کو مار کے کیوں نہ خودکشی کریں؟ یہ بڑے بڑے محلوں والے جو ہے ان کے پاس کیا کر کے کیوں نہ خودکشی کریں؟ سیدھی سی بات ہے، یہ تو مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ تو یہ آئے گا. پولیس کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پولیس کے لوگ، آپ نے کئی واقعات پڑھ لیے خودکشی کر رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کسی ریولیوشن کے لیے، ہارڈ ریولیوشن کے لیے رائپ ہو چکی ہے. لیکن میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو چونکہ ابھی دعوت نظریاتی اور عملی اصلاح اور تنظیم، اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کو معلوم ہے، قربانی کا جانور بھی آپ کہتے ہیں کان کٹا ہوا نہیں چاہیے، اللہ کو جانے وہ چاہیے اس کی راہ میں قربان ہو کہ جو پاک ہو چکی ہو. ناپاک جانوروں سے کیا لیتا اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ہے؟ پاک جانے چاہیے. محمد الرسول اللہ نے جس طرح پاک کیا تھا جانوں کو، پھر وہ جانے اللہ کے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے شہادت کے درجے پائے ہیں، وہ کون تھے؟ تربیت اور تزکیے کے مراحل سے گزرے ہوئے لوگ تھے. تو اس حوالے سے اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو ہارڈ ریولیوشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جو میرے نزدیک فی الوقت جو حالات ہیں اس میں پری میچور ہیں، اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ کہ افراتفری ہو، کوئی خانہ جنگی ہو، پھر ماشاء اللہ آ جائے. ماشاء اللہ کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے، کتنا وقت لگے گا، پھر کوئی الیکشن ہوں گے، پھر وہی ہوگا. وہ جو ہمارے پاکستان کی تاریخ بھی ہے، 15-20 سال کے بعد چکر لگا کر اسی مقام پر آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اسی مقام پر پہنچ جائے. دوسرا یہ کہ اگر کامیابی ہو بھی گئی کسی اسلامی جماعت کو، تو مجھے اندیشہ ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں صلی اللہ علیہ وسلم مضمون آیا ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ابھی تزکیے اور تربیت کے بغیر اگر کہیں کسی کی حکومت ہاتھ میں آ گئی تو وہ بھی فساد ہی پیدا کریں گے. اب اگر یہ ہارڈ ریولیوشن کا معاملہ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے بحالات موجودہ، تو دوسری شکل کیا ہے؟ وہ ہے جس کی طرف ایک دائی کی حیثیت سے میں سامنے آیا ہوں، کہ جو بھی انقلابی اسلامی جماعتیں ہیں جو طے کرنے کے ابھی الیکشن میں پاور پالیٹکس سے ہم نے اپنا تعلق منقطع کیا، اب یہاں اسلامی انقلاب لائیں گے، وہ ایک محاذ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، کسی کو گرانے کے لیے اور کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں. اسلام لاؤ اور پاکستان بچاؤ، پاکستان کا بچانا اسی کے اندر ہے. اس اصول پر کوئی محاذ بنے، اور یہ محاذ اپنے تمام ریسورسز کو پول کر کے، ظاہر بات ہے ایک اکیلا 2-11، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دعوت کو پھیلائیں، لوگوں کی اخلاقی اصلاح ہو اور ایک تنظیمی ڈھانچے میں لوگ آئیں، اگر یہ سب مل جل کر یہ کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑی بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا مرحلہ اور اصلاح اور تزکیے کا مرحلہ اور تنظیم کا مرحلہ طے ہو جائے گا. پھر جب آئے گا معاملہ، پھر اگر مقابلے میں آئیں گے، پھر یہ ہے کہ اگر تو اس کے بھی 2 امکانات ہیں، ہو سکتا ہے حکومت اس دباؤ کو قبول کر لے، ٹھیک ہے ہم حرام کو، سود کو بھی ختم کرتے ہیں، اس کو بھی ختم کرتے ہیں، اس کو بھی ختم کرتے ہیں، بے حیائی ختم کرتے ہیں ٹیلی ویژن سے اور فلاں سے اور اخبارات سے سب سے، اگر تو قدم بقدم وہ اسلام لے آئے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں تو اسلام چاہیے. حکومت مبارک ہو آپ کو، جیسے کبھی کہہ دیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شہنشاہ جہانگیر کو گرفتار کر کے پیش کر دیا گیا تھا سامنے، فرمایا نہیں نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم حکومت سنبھالنے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو ان سے کہتے ہیں حکومت ان کو مبارک ہو، لیکن غلط چیزوں کو روکو اور صحیح چیزوں کا نافذ کرو. اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو بڑا ہی سافٹ ریولیوشن ہو جائے گا, بڑا پیارا انداز ہو جائے گا, اور اگر نہیں تو پھر اگر ہارڈ ریولیوشن ہوتا ہے اس تیاری کے بعد, پھر دمادم مشکلندر جس کو کبھی کہا تھا بھٹو نے, پھر وہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لہو الحکم بادشاہی اسی کی ہو, لتکون کلمۃ اللہ العلیا, تاکہ اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. آخری لفظ ہے اس سورت کا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, بالآخر تو تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.
محترم سامعین, بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو سی ڈیز, ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیں. مکتبہ قدام القرآن, قرآن اکیڈمی, 36 کے ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارے فون نمبر ہے 5869501, 5869502 اور 5869503.